نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فقال الله في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وقال الله في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وصبت أصحابي فليزهر العالم علمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يصبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز علماء کرام گرامی قدر بزرگوں سامعین محترم سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں آج پہلی مرتبہ آپ کے قصبہ میں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے رات کا بہت سارا حصہ اگرچہ گزر چکا ہے لیکن میں پر امید ہوں کہ آپ حضرات میری گفتگو کے اختتام تک ضرور تشریف رکھیں گے آپ حضرات کو یقیناً معلوم ہے کہ آج کا کا یہ پروگرام آج کی یہ تقریر منعقد کرنے والے حضرات کا مقصد دین کی اشاعت ہے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہی نیت لے کر آئے ہوں گے کہ ہم دین سنیں اور اس پر عمل کریں اور میں بھی یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں سنی قوم کو بیدار کر سکوں. دنیا میں رب العالمین نے مختلف افراد پیدا کیے اور مختلف کام جس جس کے مقدر میں جو ہے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی پہ لگے ہوئے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو اچھائی پہ لگے, کچھ وہ لوگ ہیں جو تجارت میں مصروف ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو کھیتی میں مصروف ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو تعلیم اور پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو تبلیغ اور اشاعت دین میں مصروف ہیں, اور اشاعت دین میں کچھ وہ لوگ ہیں جو زبان سے یہ کام لے رہے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو قلم سے یہ کام لے رہے ہیں. مزید یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر مختلف حضرات پہلے بھی کام کرتے آئے اور اب بھی کر رہے ہیں. مختلف مسائل پر, مختلف عنوانات پر پہلے بھی کام ہوتا چلا آیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. عالم اسباب میں ایک قدرتی تقسیم ہو گئی ہے کہ مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگ مصروف کار ہیں. میں ایک عرصہ سے اپنے لیے ایک راستہ متعین کر چکا ہوں اور وہ راستہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کی عزت ناموس اور مدح کو ملک کے گوشے گوشے میں, گاؤں گاؤں میں, بستی بستی میں, چاہ چاہ پر, کریا کریا میں عام کروں گا. اور اب تقریباً ملک کے اکثر حصوں میں آل و سنت کو یہ بخوبی پتہ ہے, علم ہے کہ میری تقریر اور میری گزارشات کا عنوان متعینہ عنوان ہے. مسائل بہت ہیں, قرآن و سنت وسیع ذخیرہ ہے, اسے انسان جتنا بیان کرے اس کی جتنی اشاعت کرے اتنا کم ہے اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف شخصیات، مختلف حضرات، مختلف کاموں میں مصروف ہیں. انہی میں ایک کام یہ سمجھ لیجئے جس کو میں نے اپنے لیے، آل سنت کے لیے اور اپنی قبر اور آخرت کے لیے بہتر خیال کیا، اور اسی کاز پر محنت مسلسل جاری کر دی. اور وہ یہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اصحاب رسول کی مدع کو ملک میں عام کیا جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ صرف اصحاب رسول کی مدع کو عام نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دشمنوں کی مذمت کو بھی عام کیا جائے گا. جب تک آپ باطل کا رد نہیں کریں گے بلکہ مزید سادے الفاظ میں سمجھیے، جب تک آپ جھوٹے خدا کی تردید نہیں کریں گے سچے خدا کی قدر معلوم نہیں ہو سکے گی. اگر جھوٹے خدا کی تردید کیے بغیر سچے خدا کی عظمت معلوم ہو سکتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم کا آغاز لا الہ کے الفاظ سے نہ کرتے. لا الہ سے جس تعلیم کا آغاز پیغمبر نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کا رد پہلے کرو، تاکہ لوگوں میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو سچ کیا ہے. جب یہ جستجو پیدا ہو جائے گی کہ یہ تمام چیزیں تو غلط ہیں تو کوئی حقیقت بھی تو ہوگی، اس کے بعد جب اس حقیقت کو آپ دلائل سے پیش کریں گے تو وہ دل بھی اترے گی. عام طور پر ہمارے ہاں کچھ سوچ یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہنے کو دین سمجھ لیا گیا، کسی کے خلاف نہ بولنے کو دین سمجھ لیا گیا، کسی کی تردید نہ کرنے کو دین تصور کر لیا گیا. حالت یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کی تردید کی جائے، سچ کی تبلیغ کی جائے. لیکن پروپوگنڈے کی دنیا ہے، اس لیے معاشرے کا بہت سارا حصہ اس تقریر کو اچھا نہیں سمجھتا جس میں کسی کا رد ہو، بلکہ عام طور پر لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس میں کسی کو کچھ نہ کہا جائے. اور وہ اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کی ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہنا ہی دین ہے. جبکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باطل کا رد پہلے کرنا اور حق کی وضاحت بعد میں کرنا یہ دین ہے، اور دلیل اس کی کلمہ طیبہ ہے لا الہ میں جھوٹے خدا کا رد پہلے ہے، ان اللہ کے لفظ سے سچے خدا کا اس بات بعد. اگر مسلمان کسی کلمہ طیبہ کے الفاظ پر غور کر لے تو یہ سوچ بدل جائے کہ کسی کو کچھ نہ کہنا دی. پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ قومیں کسی نظریے پر بنتی ہے، جب تک آپ کوئی مضبوط موقف پیش نہیں کریں گے قوم نہیں بنے گی. بہرحال میں جو کچھ کہوں گا اس کا انداز بیان یہ ہوگا کہ باطل کا رد پہلے ہوگا اور حق کا اس بات پر، اور اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی انشاءاللہ کہ کسی کی تردید کرنے کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی. لوگ اچھا سمجھے ان کی مرضی، لوگ برا کہے ان کی مرضی ہے، لیکن مجھے وہ آواز پہنچانا ہے جس کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق سمجھتا ہوں، اور یہ بات بھی یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی نہیں سنوں گا، نہ ہی کسی طاقت اور کسی قوت کے ذریعے اس موقف کو چھوڑوں گا. ہاں البتہ قرآن و سنت کی روشنی میں قائل کر دیا جائے کہ میرا موقف غلط ہے تو ضرور چھوڑوں گا، لیکن اگر اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ لوگ برا کہہ رہے تھے، لوگ پسند نہیں کر رہے تھے، اس انداز کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ نہ سمجھے. اگر مولوی یہ سوچ لے کر چلے یا خطیب یہ ذہن لے کر نکلے کہ سارے لوگ مجھے اچھا کہے تو اس خطیب سے بڑا بے وقوف ماں جان نہیں سکتی. کیوں؟ یہ لفظ میں نے کیوں کہا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں سے بڑا خطیب بھی نہیں پیدا ہوا اور ان سے زیادہ با اخلاق بھی مائیں جان نہیں سکتی ہیں، لیکن کیا یہ تاریخ نہیں ہے کہ انہیں پتھر پڑے؟ یہ تاریخ نہیں ہے کہ ان کی راہ میں کانٹے بچھے؟ یہ تاریخ نہیں ہے کہ انہیں گھر سے بے گھر کیا گیا؟ یہ تاریخ نہیں ہے کہ انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی ہیں؟ یہ تاریخ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں گندگی اٹھا کے پھینک دی جاتی تھی؟ یہ تاریخ نہیں ہے کہ انہیں کذاب، مجنون، شاعر تک معاذ اللہ کہا جاتا تھا؟ کیا یہ تاریخ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے چوٹا جاتا تھا؟ کیا آپ اس تمام تر تاریخ کا انکار کر کے یہ کہیں گے کہ مولوی وہ اچھا ہے جسے کوئی کچھ نہ کہے؟ تو پیغمبر معاذ اللہ اچھے نہیں تھے جن کو پتھر لگتے رہے؟ کوئی بات کم از کم ہمارے عقل میں بھی تو آئے کہ مولوی کے قدموں میں تو ریشم کی چادریں بچھتی ہیں اور پیغمبر کے قدموں میں کانٹے بچھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ قرآن یہ بھی وہی پڑھتا ہے اور پیغمبر بھی وہی پڑھ رہے ہیں. اللہ میں نے یہ بنیادی بات اس لیے عرض کی ہے کہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. ہو سکتا ہے بعد آپ میں سے بعض صوفیوں کو میری بات تلخ معلوم ہو, تو میں نے نہ ان صوفیوں کا خیال کرنا ہے نہ کسی اور کا, میں نے وہ بات کہنا ہے جس کا میں عزم لے کر نکلا. آج کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, کل آئے گی, کل نہیں آئے گی, پرسوں آئے گی, ہماری زندگی میں نہیں آئے گی, موت کے بعد آئے گی, لیکن سمجھ ضرور آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے, قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ رات اور دن دونوں کو اکٹھا کریں. رات رات رہے گی, دن دن رہے گا. اندھیرا اور روشنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ابو بکر کو کافر سمجھتا ہو وہ بھی مسلمان ہے, اور ایک شخص ابو بکر کو پیغمبروں کے بعد سب سے افضل سمجھتا ہو وہ بھی مسلمان ہے؟ یہ دن اور رات دونوں کیسے جمع ہو جائیں گے؟ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے اونچا انسان ہے, تو پھر اس کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا, اسے کافر ہونا چاہیے. اور اگر معاذ اللہ ابو بکر مسلمان نہیں ہے, تو پھر اس کو جو انبیاء کے بعد سب سے اونچا انسان تسلیم کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. یہ رات اور دن دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر ابو بکر کو آپ مومن مخلص مومن جنتی تصور کرتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اونچا انسان تصور کرتے, تو پھر آپ کو اس جنتی کے منکر کو غیر مسلم ماننا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اور یہ بات میں محض جذبات کی روح میں بہہ کر نہیں کہنا چاہتا, میں بڑے سادے لفظوں میں آپ کو ایک حقیقت تک اتارنا چاہتا ہوں. آپ شہر میں چلے جائیں, دیہات میں چلے جائیں, قصبات میں چلے جائیں, پہاڑوں میں چلے جائیں, ایک ان پڑھ آدمی سے آپ پوچھ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس جنت ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ کسی مدرسے میں, سکول میں, کالج میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, صرف اس نے کلمہ پڑھا ہو, شرط یہ ہے مسلمان ہو. اس سے جب آپ پوچھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جنت ہے یا نہیں, تو وہ چاہے پہاڑوں میں اونٹ چراتا ہے, چاہے بکریاں چارتا ہے, وہ جواب یہی دے گا کہ جنت ہے. اور ساتھ ہی آپ سے یہ کہے گا کہ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اس روزے کی زیارت نصیب کرے, یہ بھی فوراً ساتھ کہے. بلکہ مانگنے والے گداگر آپ کے سامنے اج کا ہاتھ بھی پھیلائیں گے اور ساتھ یہ دعا بھی دیں گے کہ اللہ تمہیں روزے کی زیارت نصیب کرے. عام گداگر جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے, جو کسی دارالعلوم کے تعلیم یافتہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اللہ تمہیں روزہ نبوی کی زیارت نصیب کرے. انہی سے آپ پوچھیں گے کہ اس روزے کی وقت کیا ہے, وہ جواب دیں گے کہ جنت. یہ آپ تحقیق کریں اپنے پورے ماحول اور معاشرہ سے. آپ کو مسلمانوں کے بوڑھے, جوان, خواتین اور بچیاں تک اس بات کی گواہی دے گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جنت. جب یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر کا جائے مرفت جنت ہے, تو اگلی حقیقت یہ بھی ماننا پڑے گی کہ ابو بکر اس جنت میں ہے یا اس سے باہر ہے. دو چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھا لینا, ایک یہ کہ نبی کا روزہ جنت ہے, اور دوسری یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی جنت میں ہے. اب تیسری بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ جنت مسلمان کے لیے یا کافر کے لیے؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے. کیا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ مجھے بتلا سکتے ہیں کہ کوئی کافر بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ کبھی توبہ کیے بغیر اگر کافر مر جائے تو کیا وہ جنت جا سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی واضح نصوص اس بات پر گواہ ہے کہ کافر اگر کفر کی حالت میں مر جائے تو پیغمبر کی سفارش سے بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے جنت کے داخلے کی کوئی گنجائش نہیں. جنت میں مسلمان جائے گا, مومن جائے گا, غیر مومن غیر مسلم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ حقیقتیں وہ ہیں کہ جن کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. نبی کے روزے کو جنت ماننا ضروری ہے. جنت میں مسلمان داخل ہو سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جنت میں کافر نہیں جا سکتا یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے, اور قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت ہے. جب یہ حقیقت ثابت ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب نبی کا روزہ جنت بھی ہے, ابو بکر اس میں داخل بھی ہے, تو پھر جو شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مان رہا ہے, ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور معاذ اللہ انہیں کافر تسلیم کرتا ہے, تو کیا یہ شخص پیغمبر کے روزے کو جنت مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ اگر یہ نبی کے روزے کو جنت مانتا تو ابو بکر کو بھی جنتی تسلیم کرتا, اور جنتی کافر نہیں ہوتا مومن ہوا کرتا ہے. تو جو شخص ابو بکر کو جنتی نہیں مان رہا, مومن نہیں مان رہا ہے, وہ نبی کے روزے کو بھی جنت تسلیم نہیں کر رہا ہے. میں آپ سے بغیر کسی جھجک کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قصبے میں ہو یا ملک کے کسی گوشے اور حصہ میں ہو یا دنیا کے کسی علاقے میں بستا ہو, جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کو جنت کے باغوں میں سے باغ اور جنت کا حصہ اور جنت کا ٹکڑا نہیں مانتا ہے, کیا وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے آپ میں سے جتنے لوگ ایسے شخص کے مسلمان ہونے کے قائل ہوں وہ ہاتھ کھڑا کر. سوچ کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو جنت نہیں مانتا وہ کون ہوگا؟ جی پکی بات ہے, کوئی شک نہیں اس میں. جی جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو جنت نہ مانے وہ کافر ہے. تو جو شخص ابو بکر کو مومن نہیں مان رہا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو جنت مان سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ مومن ہے تو جنت میں جا سکتے ہیں, مومن نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے. اور جو شخص ابو بکر کو مومن نہیں مانتا وہ نبی کے روزے کو بھی جنت نہیں مان سکتا. اور یہ بات آپ طے کر چکے ہیں کہ جو شخص نبی کے روزے کو جنت نہ مانے وہ مسلمان
نہیں ہے.
بلند آواز سے پکی بات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی تو اب آپ بتلائیں کہ جس شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسلام تسلیم نہیں کرنا ہے یا اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے, میں اسے مسلمان کی حیثیت سے مان لوں یا غیر مسلم کی حیثیت سے اس کا پتہ لوں؟ پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے اپنے اسی ماحول اور معاشرہ میں کسی ایسے غیر مسلم کا کبھی جنازہ تو نہیں پڑھا, کسی ایسے غیر مسلم کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں کی؟ چند صوفی بولتے ہیں چند, سارے ذرا غور سے, ایسے کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ نے آئندہ رشتہ ناتا جوڑنے کا پروگرام تو نہیں بنا رکھا؟ ارادہ ہو, خواہش ہو, ووٹ دیا ہو؟ ووٹ بھی نہیں دیا, نہیں یہ وجہ پکے تو تھی کوئی نہ سارے
یہ
ووٹ والی بات پہ آپ ہنسے معلوم ہوتا ہے کچھ دال میں کالا کالا ہے. پہلی بات پہ دونوں مجھے بھی پختہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو اس پہ ہنسی نہیں آئی. اس پہ ہنسی آئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کچھ گڑبڑ ضرور ہے جی تو نہیں نہیں تو سر نہ دیتے ہو سن کسی کا دیتے پورے ملک میں اگر سنی شیعہ کو ووٹ نہ دے تو ایک شیعہ بھی اسمبلی میں شیعہ کے ووٹ سے نہیں جیت سکتا پورے ملک میں. اور ظلم یہ کہ سنی کو شاید اسمبلی کو سمجھتی نہیں شاید وہ ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتی شاید اسے آج تک اس کی اہمیت سمجھ نہیں آئی یا سمجھائی نہیں گئی. اگر اس حقیقت کو سمجھ لیا جاتا تو شاید دوبارہ یہ قوم ایسی غلطی نہ کرتی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ سنی خطیب اور مولوی تسبیح کی طرح یہ پروپوگنڈا کرتا ہے کہ یہ جلسہ خالصتاً مذہبی ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرتا ہی نہیں کرتا جی بولیے نا. اور آپ بھی کہہ دیں یہ مسجد ہے اس میں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں یا نہیں کہتے یا غلط کہہ رہا ہوں جی ایسا بولتے ہیں. آج بھی آپ کہیں گے یہ تو مسجد کا جلسہ ہے تو سیاست کی بات کیوں کر رہے ہیں. میں تو کروں گا اس لیے کہ میں سیاست کو دین سے جدا نہیں سمجھتا ہوں. اگر مولوی یہ پروپوگنڈا نہ کرتا کہ دین اور چیز ہے سیاست اور چیز ہے تو آج پاکستان کی اسمبلی میں صدیق کا دشمن نہ پہنچتا. اگر مولوی یہ پروپوگنڈا نہ کرتا کہ دین اور ہے سیاست اور ہے تو آج پاکستان کی سربراہ عورت نہ ہوتی. آج صوفی اور پیر اور حاجی کیوں سیکھتے ہیں کہ عورت سربراہ بن گئی یہ مجھے بتلائے کہ وہ عورت کس راستہ سے آئی ہے کس ذریعہ سے آئی ہے کس اسباب سے آئی ہے. جب اس ذریعہ کو تم صدر ممنوعہ سمجھتے ہو جب تم اس راستے کو بے دینی تصور کرتے ہو پھر آج عورت کی سربراہی پہ چیختے اور چلاتے کیوں. تم نے ووٹ کے تقدس کو برباد کیا ہے ووٹ کی قدر و منزلت کو ویران کیا ہے یہ کہہ کر کے دین اور ہے سیاست اور چیز ہے جس کی بنیاد پر تم مسجد کے محراب تک محدود ہو گئے اور صدیق کا دشمن پاکستان کے آئین ساز ادارے میں پہنچ گیا. تمہارے اس پروپوگنڈے کے نتیجہ میں مولوی میت کے غسل تک محدود رہا جنازے اور قبر پر قرآن خوانی تک محدود ہو گیا کفن لکھنے تک اس کی سرگرمیاں محدود رہ گئی. اور پاکستان کی اس ادارے میں جس ادارے میں بیٹھ کر برائی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس ادارے میں بیٹھ کر بدماشی ایک قلم سے مٹائی جا سکتی ہے اس ادارے میں آپ نے وہ لوگ بھیجے جو دین کے باغی اور دشمن تھے اور آپ کے اس پروپگنڈے نے بھیجے کہ یہ خالصتاً مذہبی جلسہ ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے
یہ مولوی اور یہ پیر ابو بکر سے زیادہ پرہیزگار ہیں؟ ابو بکر خلیفہ نہیں رہے، عمر ابن خطاب حکمران نہیں رہے، عثمان بن عفان حکمران نہیں رہے، علی ابن ابی طالب معاویہ بن سفیان حکمران نہیں رہے، پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں؟ حکومت کا ساتھ تعلق کی قرآن و سنت کو جاننے والا کہے، اس بدبخت نے پروپوگنڈا کر کے دین کو نجی مذہب بنا دی ہے، جبکہ دین غلبے کے لیے آیا تھا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ آئندہ یہ عزم کیجئے کہ کسی خطیب اور مولوی کو یہ مت کہنے دیجئے کہ یہ جلسہ خالصتاً مذہبی ہے، سیاسی نہیں ہے۔ جلسے میں مذہب سیاست نہ جدا ہے، نہ ہم آئندہ اس پروپوگنڈے کی اجازت دیں گے نہ کریں گے۔ ہمارا عزم اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی حکومت پر قبضہ کریں گے۔ آج کریں، 10 سال بعد کریں، 20 سال بعد کریں، ہم نہ کر سکیں ہماری نسلیں کریں، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ مولوی درخواست لیے کھڑے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، صدیق اکبر پر تبرامت کیا جائے، یہ قرارداد پیش کرتا ہے، لیکن یہ ظالم کبھی نہیں سوچتا کہ تو اس سٹیج پہ کیوں نہیں پہنچتا جس پر تجھے قرارداد نہ پڑھنا پڑے، تیرا قلم چلے کہ آئندہ تبرع نہیں ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ فکر کیوں پیدا نہیں ہوئی ہے؟ غلام کی طرح درخواست لیے کھڑے ہم کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم قرارداد پیش کرتے ہیں کہ آئندہ صحابہ پہ تبرع نہ ہو۔ جس کے سامنے قرارداد پڑھ رہے ہو، جس کرسی جس مقام پہ وہ بیٹھے، تم اس مقام تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ کل قرارداد پڑھنی نہ پڑے۔ وہی کام جس کا کسی اور سے مطالبہ کرتے ہو خود کرو۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر یہ بات مسجد میں ہو یا نہ ہو، بلند آواز سے ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ پروپگنڈا نہ کرتے، آج ملک کی سربراہ عورت نہ ہوتی۔ ووٹ سے آئی ہے، بولیے تو صحیح، ووٹ سے آئی ہے یا بغیر ووٹ کے؟ پھر آپ نے راہ روک لی جی؟ اب فتوے سے اس کی وزارت ختم ہو جائے گی؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے، فتوے سے وزارت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو محنت کر کے قوم کو نظریاتی بنانا ہوگا، اور یہ پروپگنڈا چھوڑنا پڑے گا کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ جب تک یہ ذہن نہیں بدلتا ہے، اس وقت تک آپ پاکستان سے برائی کو نہیں مٹا سکتے۔ سامعین محترم، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ تازہ الیکشن گزرا ہے، جس میں آپ نے بھی کئیوں کو کہا ہوگا کہ تسی تے بڑے چنگے لوگ ہو، نیک لوگ ہو، تہاڈا سیاست نال کیا تعلق، الیکشن نال کیا تعلق؟ کسی کو آپ نے بھی کہا یا نہیں کہا؟ مجھے تو بہت لوگوں نے کہا، میں نے خود الیکشن لڑا۔ او بادشاہ، تہاڈا بڑا چنگا مشن ہے، ایک ہی پہ کر دے، مجھے 1.5 ماہ محنت کر کے لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ جس مشن پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ مشن اس وقت تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اسمبلی میں نہ پہنچا جائے۔ پاکستان میں اصحاب رسول کو گالی دی جاتی ہے، اس گالی کے راستے میں رکاوٹ، مؤثر رکاوٹ اگر کوئی شے بن سکتی ہے تو وہ ملک کا قانون، اور جب ملک میں قانون نہیں ہے اصحاب رسول کے لیے تو میں اس برائی کو کیسے روک لوں گا؟ ایک جگہ لڑیں گے، 2 جگہ لڑیں گے، 10 جگہ لڑیں گے، گھر گھر فساد اور خانہ جنگی، لیکن اس کے باوجود بھی برائی نہیں رکے گی، یہ برائی برابر جاری رہے گی. اس برائی کے خاتمے کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں پہنچ کر وہاں بل پیش کیا جائے کہ صدیق عمر کا جرم بتلاؤ، پاکستان کا چوڑا انہیں گالی کیوں دیتا ہے، پاکستان کا چرسی اور بھنگی ان پہ تبرہ کیوں کہتا ہے. اگر مسٹر جناح کو پاکستان کا آئین تحفظ مہیا کر رہا ہے تو پیغمبر کے رفیق غار و مزار کو پاکستان کا آئین تحفظ کیوں نہیں دیتا، جبکہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور اسلام کے نام پہ بنا. لیکن جب کوئی آدمی اس ادارے میں یہ آواز بلند کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو آپ بتلائیں کہ آئین بن سکتا ہے؟ اصحاب رسول کے لیے آئینی تحفظ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تب کیا جا سکے گا جب یہ آواز وہاں پہنچے. اور صرف یہ آواز نہیں بلکہ یہ آواز بھی وہاں پہنچنی چاہیے، کیا صدیق و عمر کا دشمن مسلمان فرقہ ہو سکتا ہے یا غیر مسلم ہے؟ یہ تو آپ کہتے ہیں نا، جو سوچ میں لے کے کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آواز اسمبلی میں گونجنی چاہیے. آپ دس مرتبہ کہہ دیں گے غیر مسلم ہے، اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. بڑے بڑے اولیاء اللہ غوث اور کتبوں نے اور تاریخ ساز خطیبوں نے گلی گلی بستی بستی چاہ چاہ کہا قادیانیت کفر ہے، قادیانیت ارتداد ہے، قادیانیت اسلام سے بغاوت ہے، سب کچھ کہا لیکن قادیانیت پروان چڑھتی گئی، نبی کا دشمن پھلتا اور پھولتا چلا گیا. اس دن اس دشمن کی کمر ٹوٹی ہے جس دن یہی آواز پاکستان کی اسمبلی میں بلند ہوئی کہ قادیانیت کفر ہے. اس سے پہلے آپ بتلا دیں اگر اس کی کمر ٹوٹی ہے. جب آپ نے اس اصل مقام پر جہاں سے کسی برائی کے راستے میں انسان رکاوٹ بن سکتا ہے جب آواز وہاں بلند کی تو اس کا نتیجہ نکلا کہ آج قادیانیت کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی ہے پوری دنیا. اسی طرح یہ آواز اسمبلی میں پہنچنی چاہیے کہ کیا اصحاب رسول کو کافر سمجھنے والا طبقہ مسلمانوں کا فرقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ آواز وہاں گونجے پھر اسمبلی دلائل کے تحت اس کا فیصلہ کرے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی بک بک ختم. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ برائی نہیں مٹے گی. اور یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ابو بکر کو مسلمان نہیں سمجھتا معاذ اللہ، لیکن وہ مجھ سے توقع کرتا ہے کہ میں اسے مسلمان مان لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اصحاب رسول کو کافر کہہ کر بھی شریف ہے اور میں اس بدمعاش کو کافر کہہ کر شرارتی ہوں. میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر آپ تھک گئے ہوں تو بس کر دیتی ہوں. جی میں یہ بات واضح اور کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ آئندہ ان لینوں پہ کام کرے گی جن لینوں پر کراچی کی ایک محدود تنظیم ایم کیو ایم نے کام کیا. سمجھتے ہیں آپ اس کو کہ اسمبلی میں پہنچتا اس طرف سنی، لیکن میں اس سے بھی گر کر اور ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ صرف 13 یا 14 سیٹیں سنیت کی بنیاد پر فراہم کر دیتے ہیں تو مطالبات منوائے جا سکتے ہیں، بڑی سے بڑی حکومت کو جھکایا جا سکتا ہے، اس کے گھٹنے ٹکوائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر مہاجر قومی موومنٹ ایم کیو ایم برداشت ہے، پختون برداشت ہے، پنجابی اور غیر پنجابی کی آواز برداشت ہے، سندھی اور غیر سندھی کی آواز برداشت ہے، تو پھر سنی اور غیر سنی کی آواز بھی برداشت ہونا چاہیے۔ ہم ایک قوم ہے، میرا عزم اور ارادہ ہے، میں سنیت کو جگانا چاہتا ہوں، اسے منظم کر کے اس کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثریت میں، ہمارا بین الاقوامی حق ہے کہ پاکستان کا پبلک لا اہل سنت کے نقطۂ نظر کے مطابق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ معذرت کے ساتھ مجھے اجازت دیں تو میرا ہی خطیب قرارداد پڑھ رہا ہے پاکستان کو سنی سٹیٹ قرار دیا جائے، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے بزرگوں دوستوں، اس جلسے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً مذہبی جلسہ ہے۔ اس شریف سے پوچھئے کہ یہ جو خالصتاً مذہبی جلسہ ہے، تو جو قرارداد آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا اسی جلسے نے منظور کر کے پاس کر لینی ہے یا کسی اور جگہ پاس ہوگی؟ اور جہاں یہ قرارداد پاس ہونی ہے، اس جگہ پر پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا ووٹ کے بغیر پہنچا جا سکتا ہے؟ جی جب نہیں پہنچا جا سکتا ہے، تو پھر آپ نے الیکشن کو، ووٹ کو، سیاست کو شجر ممنوعہ کیوں سمجھ لیا ہے؟ یہ بربادی کرنے کے لیے کہ سنیت ذلیل رہے اور دشمن سر پہ سنوار رہے؟ آپ کو بھی کئی صوفی ملیں گے، وہ جی مسیحت اور سیاست ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ جی ان صوفیوں کے خلاف بھی ایک جہاد کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، معذرت کے ساتھ دست بست عرض کرتا ہوں، میں تبلیغی جماعت کی بڑی قدر کرتا ہوں، بہت زیادہ بڑا کام ہے ان کا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کیونکہ مجھے اس سے واسطہ پڑا۔ کئی دوست مجھے میرے حلقہ میں ملے، روتے تھے قریب تبلیغی جماعت، یہ بڑا افسوس ہے ہمارا ووٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہم نے بنوایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بنوایا؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ برے آدمی کھڑے ہوتے تو ووٹ دینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اب ہم آپ کو دینا چاہتے تھے پر ہے نہیں۔ میں نے کہا مزہ آ گیا، دشمن تیاری رکھتا ہے مسلسل، اور میرا بزرگ وہ تیار ہے۔ جی اس دفعہ رائےگنڈ کے اجتماع سے پہلے میں نے منت کی ان تبلیغی دوستوں کی، میں نے کہا چلے پہ نہیں جانا، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو شیعہ کو کامیاب کرنے میں آپ کا ہاتھ ہوگا۔ نہیں گئے وہ دوست، الحمدللہ انہوں نے میرے اس موقع کو سمجھا۔ میں نے کہا چلہ سارا سال آدمی کاٹ سکتا، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے کس جگہ پہ کنٹرول کرنا اور کیسے کر سکتے ہیں، وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ کوئی سنی، صوفی ہے یا غیر صوفی، وہ لازمن اپنا ووٹ بنوائے اور آئندہ سے یہ محنت کرے کہ اس نے سنی کو کامیاب کرنا ہے، غیر سنی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرنا۔ جی ٹھیک کہتا ہوں یا غلط؟ میں یہ پروپوگنڈا کروں گا، چاہے کوئی اس کو فرقہ واریت کہے، چاہے اس کو کوئی اور نام دے، لیکن یہ کروں۔ اور اگر آپ حضرات نے ساتھ دیا تو یقیناً بہت جلد بہتر نتائج اس کے برآمد ہو جائیں۔ میں آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں اس بات پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کم از کم مجھے اصحاب رسول کی مرا کرتے ہوئے اور ان کے دشمنوں کی مذمت کرتے ہوئے 15 برس کا عرصہ گزر گیا۔ عرصہ میں اس راستہ
ایسی ایسی مشکلات سے میں گزرا ہوں کہ گزرنا تو باپ کی بات ہے، سن کر بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. میری عادت نہیں ہے اپنے منہ سے اپنے متعلقہ کسی بات کے کہنے کی، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بے پناہ مشکلات سے گزرا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑے گا. ابھی میں کسی مخاطب میں مبتلا نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان گنت مرتبہ مجھے ابھی ہتھ کڑی پہننا ہے. میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان گنت مرتبہ ابھی مجھے بیڑی پہننا پڑے گا، اور لمبی سے لمبی قید مجھے ابھی کاٹنا پڑے گی. تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ راستہ ہموار. میں نے عرض کیا کہ 15 برس کے عرصہ میں بے پناہ مشکلات سے گزرا ہوں، بے پناہ مشکلات سے. یقین کیجئے رب العالمین کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پاؤں سے پکڑ کر پولیس مجھے گلیوں میں گھسیٹتی رہی ہے، گلیوں میں. جرم یہ جرم ہے جو اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ ابھی کم ہے، اس سے اور زیادہ ہوگا. تب جا کر شاید کوئی نتیجہ برآمد ہو، اور ہو سکتا ہے پھر بھی نہ ہو، اور آنے والی نسلیں اس پروگرام کو لے کر آگے نکلیں. یہ ایک وقت پڑا ہے، لیکن نا امیدی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مسلمان کو اللہ کی رحمت سے بھی امید نہیں ہونا چاہتا. میں ایک سوچ اور فکر رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ دن پاکستان میں آ جانا چاہیے، اور وہ سورج طلوع ہو جانا چاہیے کہ جس دن پاکستان میں اصحاب رسول کو گالی دینے والے کو عمر قید تک کی سزا سنائی جائے، کم از کم. وہ سورج طلوع ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ بتلائیں، اگر آج اس سنی کاغذ پر میرے پاس 15 یا 16 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوتی، اور میں شرط عائد کر دیتا کہ یہ مطالبہ مانو تو ہم حمایت کرتے ہیں، تو مانا جاتا یا نہ مانا جاتا؟ جی
مانا جاتا.
کوئی قوت تھی جو اس کو ٹھکرا لیتی؟ جی اگر ایم کیو ایم اور مہاجر قومی موومنٹ نے اپنے مطالبات کو منوا لیے ہیں، جو محدود مطالبات ہیں، تو کیا ہم نہ منوا
سکتے؟
پھر یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ تائید کرتے ہیں سوچ کی؟ جو تائید کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے آخر تک اٹھنا نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 15 برس کا عرصہ مجھے ان لینوں پر کام کر کے گزر گئے، اور اس عرصہ میں جیسا میں نے عرض کیا بے پناہ مشکلات اور مصائب سے مجھے گزرنا پڑا، لیکن ابھی تک پاکستان میں اصحاب رسول پر تبرع جاری، تحریر کے لحاظ سے بھی جاری ہے، تقریر کے لحاظ سے بھی جاری ہے. اور آل و سنت بڑی بھاری اکثریت کے ہوتے ہوئے بھی اس برائی کو نہیں روک سکے، نہ ہم روک سکے، باوجود اس کے کہ اس برائی کو روکنے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کے سلا بھی ہمیں تو سزا ملی لیکن برائی نہیں روکی، اور گالی بھی یہاں تک اصحاب رسول کو، کسی عام آدمی کو نہیں، پاکستان کی سرزمین پر اصحاب پیغمبر کو فرعون، نمرود، شیطان کے ایجنٹ، شیطان سے بڑا جہنمی، جہنمی کتا، شیطان کو سب سے پہلے ماننے والا، حتیٰ کہ ماں بہن تک کی گالی اصحاب رسول کے لیے پاکستان میں تحریر کی گئی ہے، ماں بہن تک، یہ جتنے الفاظ میں نے ذکر کیے معاذ اللہ، نقل کفر کف نواشد میرے نہیں، یہ اصحاب رسول کے لیے اصحاب رسول کے دشمنوں نے لکھے اور پاکستان میں چھاپے اور انہیں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ لٹریچر بھاری تعداد میں آپ کے ملک میں بکتا ہے، لیکن آپ بتلائیں کہ اس برائی کے راستے میں پاکستان کا آئین رکاوٹ بنے؟ یہ جن لوگوں نے یہ خباثت کی انہیں کوئی سزا دی جا سکی یا ان کا غلیظ قلم رک گیا یہ لکھنے سے؟ ماں بہن تک کی گالی اصحاب پیغمبر، 1400 سال بعد بیٹی کی گالی، نانی اور دادی کی گالی، مجھے ایک طویل عرصہ ہو گئے چلاتے اور چیختے ہوئے کہ آج بھی وہ کتاب پاکستان میں موجود ہے مناظرہ حسنیہ کے نام سے، جس میں یہ تحریر ہے کہ عمر بن خطاب اور ان کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے، معاذ اللہ مکر کفر کفر نواشد گے، حکومت میرا راہ روکتی ہے، حکومت مجھے سزائیں دیتی ہے، لیکن ان لواشوں کو کوئی نہیں پوچھتا جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کو جہنمی کتا لکھا ہے، معاذ اللہ، ان کو آج بھی معاشرے میں مسلمان کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور بے سبیل لوگوں نے اس قسم کے افراد کو ووٹ دے کر کامیاب کر کے اسمبلی میں پہنچائے، غیرت مٹ گئی، زمین مٹ گیا، دین رخصت ہو گیا، شرافتیں مٹ گئی، پاکستان ہو اسلام کے نام پہ بنے، بسنے والی قوم مسلمان اور اکثریتی قوم ہو، پھر اس سرزمین پر پیغمبر کی اس صحابی کے لیے جس کو لمبت خلاف پہ کالا پکڑ کے مانگے اسے جہنمی کتا لکھا جائے، مولویت لمبی چادر تان کے سو جائے، تم لمبی چادر تان کے سو جاؤ، تمہارے مدارس، مساجد، ادارے، قوت، طاقت کس دن کام آئے گی اگر تم اس کفر کا، اس بدماشی، بدتیتی، بدفطرتی کا راہ نہیں روک سکتے ہو، پھر تمہیں مٹ جانا چاہیے، تم اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی پاک زمین پر زندہ رہ سکو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوا؟ پیغمبر فرمائے اللہم اعذ الاسلام بعمر بن الخطاب، اور پاکستان کا چوڑا کہے کہ عمر جہنمی کتا، معاذ اللہ سنیو، تم بتلاؤ
یہ زبان رکے یا نہ رکے، تقریر سے رک جائے گی، جلسے اور کانفرنس سے رک جائے گی، احتجاج سے رک جائے گی، نہیں رکے گی جب تک آپ اسمبلی اور حکومت پہ قبضہ نہیں کرتی ہیں، اس وقت تک یہ کفر، یہ بدتمیزی اور بدفطرتی نہیں روک سکتی ہے۔ اگر تم اس موقف کو نہیں سمجھو گے تو رب عبدالجلال کی قسم قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر، میں معاف جذبات کی رو میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس برائی کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو مرتب نہ کیا تو یقیناً ہمارا گریبان ہوگا اور عمر کا ہاتھ ہوگا۔ کہ تم کس لیے تھے، تمہاری اکثریت اور تمہاری قوت کس لیے تھی، تم کس کام آئے؟ ہم اکثریت میں بھی اور پھر بھی اقلیت سر چڑھ کے بولے، کیوں بولے؟ اس کی راہ روکنے کے لیے آپ کو منظم ہونا پڑے گا، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جو رب العزت نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نوٹ لکھی ہے جس طرح کی لکھی ہے آئے گی، بستر پہ لکھی ہے آئے گی، میدان کی لکھی ہے آئے گی، سفر کی لکھی ہے آئے گی، مسجد میں بیٹھے ہوئے نوٹ لکھی ہے تو آئے گی، قرآن پڑھتے ہوئے نوٹ لکھی ہے تو وہی آئے گی، ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے نوٹ لکھی ہے تو وہی آئے گی۔ اس نے آنا ہے لیکن اسی شکل میں آئے گی جو انسان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے انسان ہر قیمت ہر حال اللہ کا ہی خوف دل میں رکھے، اس سے ہٹ کر اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں آنا چاہیے۔ جب یہ ذہن پختہ ہو جائے گا پھر آپ جو عزم لے کر اٹھیں گے اس کی راہ میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ سامعین محترم، میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا اور میں نے تقریر اس انداز کی ہے کہ جسے میں اب آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور بڑی تیزی اور عجلت کے ساتھ۔ سنی ذہن، سنیت میں بیداری اور اس کو اس کے اپنے حقوق سے آگاہی کہ تو نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں کہ میں نے کس وقت، کب، کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے کس وقت کیا تقریر کرنی ہے، کب کیا کہنا ہے، کس وقت کیا اقدام کرنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اسی طرز کے ساتھ اب تک چلا ہوں اور آئندہ بھی چلوں۔ یہ ذہن میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک کو دے چکا ہوں کہ صحاب رسول کا دشمن مسلمان نہیں، یہ ذہن دے چکا۔ آٹھ آٹھ دس دس سال کے بچے تک کو یہ ذہن دیا جا چکا ہے، یہ سوچ اور یہ فکر پیدا کی جا چکی ہے، بڑی حد تک یہ ذہن سازی کی جا چکی ہے، اور صرف جذبات کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ۔ اب اگلا اقدام کہ جب صحابہ کا دشمن مسلم نہیں تب اس کے ساتھ آئندہ کیا کرنا، نہیں سمجھے شاید آپ میری بات جی؟ جب وہ مسلم نہیں ہے تو آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب آئندہ میری محنت کا رخ یہ ہو، سنی کے حقوق کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے،
اصحاب رسول پر تبرع کیسے روکنا ہے؟ اس برائی کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے؟ کس انداز سے، کس طرز سے، کب اور کس وقت، کہاں کہاں کیسے چلنا ہے؟ یہ اب آئندہ میری تقاریر کا گویا موضوع سخن رہے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں بہت جلد اس پہلے نقطۂ نظر کی طرح اس کی بھی ذہن سازی کروں. نمبر وار پہلے یہ ذہن دیا جو اب بھی دوں گا مزید جن تک بات نہیں پہنچی کہ اصحاب رسول کا دشمن مسلمان نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ دلیل واضح ہے کہ جن لوگوں پر اللہ راضی ہے ان لوگوں پر ناراض ہونے والا اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کو جھوٹا قرار دے رہا ہو معاذ اللہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ذہن اتنی وسعت کے ساتھ دیا گیا ہے اور اتنے واضح دلائل کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اب میں تقریر کروں یا نہ کروں، مجھے دیکھتے ہی لوگ صحابہ کے دشمن کو کافر کہنا شروع کر دیں. بولنے کی ضرورت بولیے نا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شکل دکھانے کی ضرورت ہے. بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی ہو گیا کہ شکل دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی میرا نام لے دے تب بھی نعرہ لگتا ہے. میرا نعرہ نہیں، صدیق کے دشمن کے کفر کا نعرہ لگتا ہے. اتنا سے خیر خیر یہ بات کر لیجیے.
صدیق اکبر دیرے دیرے دنیا کا بادشاہ، ایک قدم ایک آواز، دیرے 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 دیرے
اور یہ میں آپ سے
صاحب
یہ میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس نعرے پر مجھے کئی کئی ماہ جیل میں رہنا پڑا ہے، آسانی کے ساتھ عام نہیں ہوا. نرم بستر پہ بیٹھ کے یہ نعرہ عام نہیں ہوا، ہاتھوں کو بوسا دلوا کر یہ نعرہ عام نہیں ہوا ہے. اس نعرے کی بنیاد پر مجھے پولیس نے گلیوں میں گھسیٹا ہے تب جا کر عام ہوا ہے، اور اب دنیا کی کوئی قوت اس نعرہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. اب ضرورت اگلے ایک قدم کی ہے کہ سنیت کو منظم کر کے اس کے حقوق کیسے حاصل کیے جائیں. اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تبرع بازی کو کیسے روکا جائے، اس کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے، میں اب وہ کرنا چاہتا ہوں. آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سارے یا تھوڑے؟ جی اتنا یقین ضرور رکھتا ہوں کہ اگر چند دن زندگی کے رب العزت نے اور دے دیے تو بہت ساری زمین ہموار ہو جائے گی. اس کی حکمت ہے، وہ پتہ نہیں کتنا زندہ رکھتا ہے کتنا نہیں رکھتا، لیکن ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ اگر چند روز زندگی کے اور مل گئے تو بہت ساری زمین ہموار ہو جائے گی، کر دی جائے گی. لیکن یہ زمین بھی آسانی کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے ہموار نہیں ہوگی، یہ زمین بھی لاٹھیوں کے سائے میں ہموار ہوگی، یہ زمین بھی ہتھکڑی پہننے کے بعد ہموار ہوگی، یہ زمین بھی مصائب اور مشکلات کو جھیلنے کے بعد ہموار ہوگی. اس زمین کو ہموار کرنے کے لیے بھی مجھے لمبی نظر بندیے کاٹنا پڑے گی،
تب جا کر یہ زمین ہموار ہوگی. لیکن رب کعبہ کی قسم میں اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں. میری خواہش طلب یہ ہے کہ اگر خلاق عالم مجھے زندگی دے دے تو میں وہ دن آنکھوں سے طلوع ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس دن پاکستان کی اسمبلی یہ فیصلہ کرے کہ آج کے بعد اصحاب پیغمبر کو کوئی گالی نہیں دے سکے گا, ان پہ کوئی تنقید نہیں کر سکے گا, ان کے خلاف کوئی لکھ نہیں سکے گا, ان کے خلاف کوئی قلم, کوئی پریس, رسالہ, کوئی کتاب نہیں چھپ سکے گی, ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکے گا. اگر کوئی بدبخت بدسیرت انہیں گالی دے گا اسے کم از کم عمر قید تک کی سزا دی جائے گی. میں وہ دن اپنی دیکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھنا, اپنی آنکھوں سے طلوع ہوتا دیکھنا تمنا رکھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ رب العزت مجھے وہ دن دکھائے گا. ان شخصیات کے خلاف بھونکنے والی زبان بند کیوں نہ کی جائے جن شخصیات کے دودھ پیتے بچے ماں کی چھاتیوں سے چھین کر ذبح کر دیے گئے, جن شخصیات کو الٹا لٹکا کر ان کی مقدس چمڑیاں ادھیڑ لی گئی, جن شخصیات کو گرم تیل میں ڈال کر جلا دیا گیا, جن شخصیات نے تیروں کی بارش میں پیغمبر کا ساتھ دیے ہیں, جن شخصیات نے انگاروں پہ لیٹ کر نبوت کا ساتھ دیے ہیں, جن شخصیات نے برادری چھوڑی, کنبہ, قبیلہ, خاندان, وطن, جائیداد, گھر چھوڑا اور پیغمبر کا ساتھ دیا, دین کی شاد کی, مٹ گئے, مارے کھا گئے, مصیبتیں جھیل گئے, جنگلوں سہاراؤں میں پھرتے رہے پر پیغمبر کے دین کو بلند کیا, اشاعت کی, آج پاکستان میں کوئی کتا, کوئی خبیث, کوئی دجال, کوئی دلہ ان کے خلاف بھونکے وہ سوال یا کھیت کے کتوں کے آگے ڈال دی جائے یا پھر ہم بک جائیں. سامعین محترم, جو آپ کہیں گے میں نے دلے کا لفظ کہا ہے جو تلخ ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں جو ماں کو گالی دے دلہ نہیں
ہے؟
کیا خیال ہے؟ اونچی آواز سے, جس ماں نے مجھے جنا ہے, میری پرورش کی ہے, اگر میں اس کو گالی دیتا ہوں تو میں تو دلہ ہوں جی. جس ماں نے آپ کو جنا ہے, آپ کی پرورش کی ہے, اگر آپ اس کو گالی دیتے ہیں تو آپ کو بھی لوگ انہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ بولو نا. میں اگر ماں کو گالی دیتا ہوں جس نے سردی اور گرمی میں میری پرورش کی ہے تو مجھے بھی لوگ دلہ کہیں گے, بے غیرت کہیں گے, بے ضمیر کہیں گے, حرام زیادہ تک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور اگر آپ میں سے کوئی ماں کے ساتھ یہ اثر کرتا اسے جی, لیکن ایمانداری سے بتلائیے میری ماں یا آپ کی ماں کے لیے کوئی جبریل قرآن لایا؟ وہی لائے؟ کوئی ایتے اتری؟ کوئی پارا, کوئی سورت اتری؟ کوئی رکوع اترا ہے کہ یہ پاک دامن ہے؟ بولیے بولیے ذرا. میں تو سمجھتا ہوں نا میری ماں پاک دامن ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری مائیں, مجھے بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میری ماں پاک دامن ہے, آپ کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہماری مائیں پاک دامن ہیں. لیکن کیا ان کی پاک دامنی پر کوئی وحی اتری ہے؟ جی بڑی بات کہنا چاہتے ہو, ذرا توجہ رہے لیکن غور سے سننا ہے. عین ممکن ہے کہ جس ماں کو میں پاک دامن سمجھتا ہوں قیامت کے دن وہ میرے نظریے کے خلاف نکلے, نہیں سمجھے؟ یا جس ماں کو آپ پاک دامن سمجھتے ہیں
قیامت کے دن وہ آپ کے نظریے کے سمجھنا ہم نے پاک دامن ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، لیکن ان کی پاک دامنی کے لیے وہی تو نہیں نہ آئی. قیامت کے دن ہمارے زن، ہمارے گمان، ہمارے نظریے کے خلاف نکل آئیں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اونچی آواز سے بولیے، ہو سکتا ہے. ایسا وہ ہوتی ہے، ایسا وہ ماں ہے جس کا تقدس، دیانت، عفت، شرافت جبریل نے اسی کائنات میں بیان کر دی ہے، رب العالمین کے حکم سے بیان کی ہے. تو جو شخص اس ماں کو گالی دے جس کی پاک دامنی کے لیے قرآن نہیں آیا وہ تو دلہ ہے، اور جو اس ماں کو گالی دے جس کے تقدس کے لیے قرآن آئے وہ دلہ کیوں نہیں ہے؟ وہ دجال کیوں نہیں ہے؟ وہ کذاب کیوں نہیں ہے؟ وہ جہنمی کیوں نہیں ہے؟ وہ خنزیر کیوں نہیں ہے؟ آپ اسے گالی سمجھتے ہیں، میں اسے ایمان سمجھتا ہوں. آپ کے ملک میں تجلیات صداقت کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا غلیظ اور کافر مصنف یہودیوں کا ایجنٹ، کفر کا چربا، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ فاروق اعظم کی لخت جگر، پیغمبر کی عزت اور آبرو، پیغمبر کا لباس، پیغمبر کی عزت، اس طیبہ حفصہ کے خلاف یہ کافر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حفصہ وہ عورت ہے جو نہ کردار کے لحاظ سے اچھی تھی نہ صورت کے لحاظ سے اچھی تھی. اس کافر کی ماں کا کردار اچھا ہے، لیکن یہ پیغمبر کی بیوی کے کردار پہ نقد و تبصرہ کر رہا ہے. سنیو، تم بتلاؤ، تم اس حد تک مٹ گئے ہو کہ تم اپنی امی کا اور پیغمبر کی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتے ہو؟ یہ کتاب کیوں چھپی اس ملک میں؟ اس کفر کو چھپنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کہیں گے حکومت ذمہ دار ہے، میں کہوں گا آپ ذمہ دار ہیں. حکومت آپ بناتے ہیں، خود نہیں بنتی ہے. اب آپ نے نہیں بنائی، اونچی آواز سے بولی، آپ نے نہیں بنائی. آپ نے جس کو ووٹ دیا ممبر بنا، ممبر بننے کے بعد آگے وزیر بنا، اب صدر بنے گا، وزیر اعظم بنا، وزیر اعلی بنا، آپ کے ووٹوں سے بنا. کیا کہتے ہیں آپ؟ تو حکومت آپ نے بنائی ہے نہیں بنائی؟ تو یہ کام حکومت کا ہے کہ نہیں کہ برائی کو روکے؟ تو جب آپ حکومت بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نہیں دیکھتے کہ کس کو آگے بھیجنے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر جو وہ مرضی کرے، اس کی مرضی ہے، اس کا دل چاہے جو کرے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ اصحاب رسول اور ازواج رسول کے خلاف پاکستان میں بک بک ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ آج بدل جائیں، آپ کی سوچیں آج تبدیل ہو جائیں، تو کوئی قوت نہیں ہے پاکستان میں جو اصحاب پیغمبر اور ازواج نبی کے خلاف بکواس کر سکے. کوئی قوت نہیں. آپ قوت ہیں، آپ اتھارٹی ہیں، آپ کے پاس ایک طاقت ہے. آپ اس طاقت کا صحیح استعمال کر لیتے تو پھر کوئی طاقت بھی اصحاب رسول کے خلاف نہ قلم اٹھا سکتی ہے نہ زبان کھول سکتی. اور میں نے عرض کر دیا کہ صحابہ وہ مقدس شخصیات ہیں، وہ منزہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ تج دیا لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا. میرے واجب الاحترام سامعین، توجہ کیجئے، مختصر بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے واضح کر دیا آپ پر کہ میں ایک نئی سوچ، نیا ذہن لے کر نکلا ہوں کہ اب سنیت کو کن لائنوں پہ منظم کیا جائے. اسی بنیاد پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم جماعت ثانی ہیں، خلیفہ بلا فصل، یار غار پیغمبر، رفیق مدار نبوت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم بڑی شان و شوکت کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پہ منائیں گے، جلسوں کے ذریعے منایا جائے گا، کانفرنسوں کے ذریعے منایا جائے گا، پاکستان کے بڑے بڑے حالوں میں اجلاس کر کے منایا جائے گا، اخباری پروپگنڈے کے ذریعے منایا جائے گا، حتیٰ کہ ہم جلوس نکالیں گے اس یوم کو، جلوس نکال کر منایا جائے گا. ٹھیک ہے، نکالیں گے آپ، آپ کو کوئی فتویٰ دے جلوس بدعت ہے، تم کیوں نکال رہے ہو؟ آپ نے اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دینا ہے. آپ نے کہہ رہے اس بدعت پہ بات اس دن کریں گے جس دن صدیق اکبر پر پاکستان میں تبرا بند ہو جائے گا. اس سے پہلے ہمارے کان ڈورے ہیں، نہیں سنتے ہم بہرے، ہمیں کچھ نہیں سنائی دیتا کہ تم کیا کہتے ہو. ہم صدیق کی عظمت کو جلوسوں کی شکل میں چوکوں پر، چوراہوں پر بیان کرنا چاہتے ہیں. تو صدیق کا دشمن چوک کے گالی دیتا ہے اور مجھے مسجد میں بھی اس کی مرا نہیں کرنے دی جاتی. نہیں سمجھے شاید، صدیق کا دشمن دستل چوک پہ تبرا کر رہا ہے جلوس نکال کر، اشاروں میں، کنایوں میں، سرات کے ساتھ، اور مجھے مسجد میں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، کوئی فتویٰ لگے، کوئی آواز اٹھے، ہم بہرے، ہمارے کان اب ایسا فتویٰ نہیں سنتے. ہم احترام کریں گے فتویٰ لگانے والوں کا، اور جو آئے گا اس کو بند کر کے رکھتے جائیں گے کہ ان فتووں کو ہم پڑھیں گے اس دن جس دن صدیق پر تبرا بند کرا لیا جائے گا. اگر صدیق کا دشمن چوک پہ تبرا کر رہا ہے تو مجھے بھی چوک پر اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں چوک کے جلوس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا ہوں. میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں چوک اور چوراہے پر پانچ کے صدیق کی عظمت کو بیان کروں. اگر کوئی ذریعہ ہے وہ جلوس ذریعہ ہے. آپ کے راستہ میں پولیس دیوار بنے گی، راہ روکے گی. ایک سال آپ جلوس نکالیں، دو قدم چل رہے، دوسرے سال نکالیں، چار قدم چل لیں، لاٹھی برسے، برداشت کر لیں، ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال چلیں گے، حتیٰ کہ نتیجہ یہ آئے گا کہ صدیق اکبر کے یوم کے دل وزراء آئے گے، وزیر اعظم آئے گا اور چوکوں پہ کھڑے ہو کر آپ کے جلوسوں کو سلام کرے گا اور یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ آج کا دل مقدس دن ہے، پوری قوم اتفاق کے ساتھ منائے. وہ دن میں لانا چاہتا ہوں جس دن پاکستان کے وزراء اعلی، وزیر اعظم، صدر مملکت ریڈیو ٹی وی پہ اعلان کرے کہ صدیق غیر متنازع شخصیت ہے، اس کا دل غیر متنازع ہے، یہ دن تاریخی دن ہے، پوری قوم اتفاق کے ساتھ منائے. جس طرح صدر 10 محرم کے لیے کہتے مقدس دن ہے، مل کے مناؤ، اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ 22 جمادی الثانی کو بھی کہے مقدس دن ہے، مل کے مناؤ. لیکن اس کے لیے لاٹھی کھانا ہوگی، مار کھانا ہوگی، جیل کاٹنا ہوگی، اب کڑی پہننا ہوگی، تب جا کر یہ دن قریب لایا جا سکے گا.
صحابہ
پھر آپ
آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے تیار ہیں؟ جلوس نکال لیں گے آپ؟ طریقہ بتلا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس پہلے سال زیادہ قوت نہ ہو، سپاہ صحابہ کے چند نوجوان یہ سرخ ٹوپی پہن کر سپاہ صحابہ کا جھنڈا لے کر خاموشی کے ساتھ چل نکلے، قطبہ لکھا ہوا وہ آج یوم صدیق اکبر ہے، ابتدا اور آغاز دس نوجوان بھی نہیں ملتے، تنہا ایک سپاہ صحابہ کا کارکن ہے، تنہا جھنڈا لے کے چلے، قطبہ ہاتھ میں لکھ کے چلے کہ آج اونچی آواز سے تنہا بازار میں گھومے، لوگ کہیں گے پاگل جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، کہے صدیق کا دیوانہ ہے، کہہ دے صحابہ کا دیوانہ ہے، کہہ دے صحابہ کی محبت میں پاگل ہے، کہہ دے صحابہ کی محبت میں عقل کھو چکا ہے، مت شرمائے کہ کیا کہیں گے پاگل اکیلا چل رہا ہے، نہیں تنہا چلو، آج اکیلے چلو گے، آج ایک چلو گے کل دس ہزار چلے گا، اور یہ کام کرنا ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے کہ یہ میں ابتدا نہیں کر رہا، آج سے پچاس سال پہلے میرے اور آپ کے شیخ بر صغیر کی عظیم مجتہد امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی نے مدہ صحابہ کی تحریک کے عنوان سے جلوس نکالا تھا، جب وہ امام جلوس نکال گئے میں اسی کی پیروی میں آج پھر صحابہ کی مدہ کا جلوس نکالنا چاہوں گا۔ اطمینان کے لیے میں نے اس شخصیت کا حوالہ دیا جس نے رس کو لوہے کے چنے چبوائے تھے، صدیق اکبر کا یوم بہت قریب آ رہا ہے اور 25 جنوری کا جمعہ ملتان میں 27 جنوری کا تاریخ 7 جمعہ ہوگا جو یوم صدیق اکبر کے عنوان سے معلمن ہے، اس جمعے سے پہلے آپ نے گرد و نواح میں محنت کرنا ہے، ذہن سازی کرنی ہے، وفود کی شکل میں آپ نے اس جمعے میں پہنچنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے ذہنوں کو تیار کرنا ہے، جہاں جو جلسہ کر سکتے ہیں وہ 22 جماعتی ثانی کو جلسہ کریں، جو قرآن خوانی کر سکتے وہ، جو جلوس نکال سکتے وہ، جو تنہا کسی جگہ ایک سپاہ صحابہ کا کارکن ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اسے ایک جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے حکمن عرض کرتا ہوں، اکیلا نکل جائے لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، کہہ دے میں صدیق کی محبت میں بے وقوف ہو چکا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی اس کی عزت اور آبرو پیاس نہیں آتی ہے، اس دل کے ساتھ نکل جاؤ، صحابہ کی دشمنی کا کرا کما ہو جائے گا، صحابہ کی دشمنی زمین میں دفن ہو جائے گی، صحابہ کا دشمن سبھی ہستی سے مٹ جائے گا، پاکستان کے درخت بھی ایک دن صحابہ کی عصمت پکارتے نظر آئیں گے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا جبکہ اتنا نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے آپ کو وجہ بتلا دیے کہ میں نے طرز بدل دیا تقاریر کا، ایک عنوان پر محنت کر چکا ہوں، دوسرے عنوان پر محنت شروع کر دیجیے، آپ حضرات سے تعاون کا متمنی ہوں، امید ہے کہ آپ استاد کو سمجھ کر ساتھ دیں گے، رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح کام کرنے کی توفیق بخشے، وآخر دعوانا